السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا چند بزرگوں کی وفاتیں ہوئی ہیں. یہ موت فوت کا عمل تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. جو اس دنیا میں آئے گا اس نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فانی ہے. اور آگے فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلال اور اکرام والی ہے. پس جب دنیا میں جو آیا اس نے چلے جانا ہے، کسی نے پہلے، کسی نے بعد میں، کسی نے لمبی عمر پا کر، کسی نے جلدی. بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ذو الجلال والاکرام خدا سے چمٹے رہتے ہیں اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پچھلوں کے لیے بھی یہ نمونہ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اگر یہ تمہیں مل گئی تو دونوں جہان کی نعمتیں تمہیں مل گئیں. اپنے عمل سے اپنے پیچھے رہنے والوں کو, اپنی نسلوں کو یہ سبق دے کر جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے مستحق ٹھہریں جس نے فرمایا ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ, یعنی جو بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. بس ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعاموں سے حصہ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حصہ لیں گے. اور آخرت کا حصہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ملنا ہے, اس فانی دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ملنا ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ہر جان کو موت آنی ہے, اور موت آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا میری طرف لوٹنا ہے, اور جب میری طرف لوٹو گے تو ہم انہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ضرور بے ضرور جنت میں ایسے بالا خانے دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بس نیک عمل کرنے والوں کا یہ ایسا عمدہ اور اعلیٰ اجر ہے کہ کس کے برابر اور کوئی اجر ہو نہیں سکتا. بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے نیک اعمال کے ایسے اجر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی جنتوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے. ہمارے جو بزرگ گزشتہ دنوں فوت ہوئے ہم امید رکھتے ہیں اپنی زندگیاں اس طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی, اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور انسانیت کی خدمت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, ان کی جو بھی چھوٹی سی بھی کوشش جو انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کا کئی گنا بڑھ کر ان کو اجر عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے, وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ نے ان کی تعریف کی, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا, لوگوں نے اس کی برائی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر نے جو پاس بیٹھے تھے عرض کیا حضور کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو, یعنی نیکی اور بدی میں تمیز کی تم لوگوں کو توفیق دی گئی ہے. بس کسی بھی مرنے والے کے ماحول کے لوگ جب اس کی نیکیوں کی گواہی دے رہے ہوں تو یہ یقین اس کے حق میں دعا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے مرنے والوں کو اجر دیتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو آخرین میں شمار ہوئے، پھر حت الوصی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے خدمات دینیہ ادا کرنے کی توفیق پائی، ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کی توفیق پائی، جن سے بھی ان لوگوں کا واسطہ پڑا ان کے لیے تعریفی کلمات ہی کہے، میرے پاس مختلف لوگوں کے تعزیتی خطوط آئے ہیں، اور ہر ایک نے ان کی نیکیوں کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جن جن سے ان کا واسطہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان بزرگوں کے درجات بلند کرتا چلا جائے، کیونکہ بعد میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ضروری ہیں. خاص طور پر جو فوت ہونے والے ہیں، فوت یافتگان ہیں، ان کی اولادوں کو تو آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہو. جو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گی. پھر فوت ہونے والوں نے جن لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. میں ان بزرگوں کا مختصر ذکر خیر کروں گا. ان میں حضرت مرزا عبدالحق صاحب مرحوم ہیں، پھر مولانا جلال الدین صاحب قمر ہیں، صاحبزادی امت الباسط بیگم صاحب ہیں، اور اسی طرح ایک شہید ماسٹر منور احمد صاحب ہیں جو گجرات کے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے گزشتہ دنوں. حضرت مرزا عبدالحق صاحب وہ بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 106 سال کی تقریباً لمبی عمر عطا فرمائی. آپ کی پیدائش جنوری 1900 کی تھی. آپ کے بھائی اور چچا جو تھے ان کو تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی. چھوٹے بھی تھے لیکن نیک فطرت تھے، تحقیق کا مادہ چھوٹی عمر میں بھی تھا. جو متاثر کرنے والی بات تھی اس سے متاثر بھی ہوتے تھے. 1913 میں حضرت خلیفۃ المزید ثانی خلافت سے پہلے، حضرت خلیفہ ابو کے زمانے کی بات ہے، ایک دفعہ شملے تشریف لے گئے تو حضرت مرزا صاحب بھی ان دونوں میں وہیں تھے. ان کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، لیکن دینی علم کے حصول اور تحقیق کا مادہ تھا. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المزید ثانی جب شملہ گئے، جیسا کہ میں نے کہا یہ خلافت اولیٰ کا زمانہ تھا، حضرت مرزا صاحب کے ذہن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا کچھ اور ہی تصور تھا. لیکن جب حضرت خلیفۃ المزید ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مجالس میں بیٹھے تو آپ کی نیکی کا بڑا گہرا اثر ہوا، آپ کے علم کا بڑا گہرا اثر ہوا آپ کی طبیعت پہ. مجھے بھی ایک دفعہ انہوں نے اپنا یہ سارا قصہ سنایا تھا. بہرحال خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے بعد خلافت ثانیہ میں حضرت مرزا عبدالحق صاحب نے خلیفہ ثانی کی بیعت کی، اور اس بیعت کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ کوشش کی کہ اپنا حلیہ بھی وہی رکھیں جو خلیفۃ المسیح ثانی کا تھا ظاہری. چنانچہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے خود بتایا کہ بیعت کے بعد پھر میں نے یہ کوشش کی کہ جو لباس خلیفۃ المسیح ثانی پہنتے ہیں اسی طرح کا لباس پہنوں. چنانچہ شلوار قمیض اور کوٹ اور سر پر پگڑی، ہاتھ میں سوٹی وغیرہ اسی طرح رکھنی شروع کی کہ جیسا کہ میں نے کہا اسی حالت میں رہوں، اس حالت میں بننے کی کوشش کروں جس کی میں نے بیعت کی ہے، وہ حالت اپنے اوپر طاری کروں تاکہ ہر وقت یاد رہے. اور پھر جب عادت پڑ گئی تو بہرحال اسی طرح ان کی زندگی ڈھل گئی. گو آپ خلافت ثانیہ میں جماعت میں شامل ہوئے تھے، لیکن اس فکر اور کوشش میں کہ میں نے اب احمدیت کا صحیح نمونہ بننا ہے، تقریباً صحابہ کا رنگ اپنے پہ چڑھا لیا تھا. آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لاء کا امتحان پاس کیا، اور کچھ عرصے بعد آپ نے زندگی وقف کرنے کی درخواست حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں پیش کی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جواب دیا کہ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور اپنے آپ کو زندگی وقفی سمجھیں. چنانچہ انہوں نے ساری زندگی اس کا پاس کیا. گو آپ پہلے بھی علمی ذوق رکھنے والے تھے اور دینی علم کی طرف بڑی رغبت رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد رسول خدا مسیح ثانی کے اس ارشاد کے بعد تو اور بھی زیادہ کوشش کی. ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں نے تو 9 سال کی عمر میں جب بچہ تھا دینی مسائل پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور ماشاءاللہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فوج میں داخل ہوئے تو آپ کے علم و عرفان کو 4 چاند لگ گئے. چنانچہ آپ کے جلسے سلانے پر بڑے علمی خطابات ہوتے تھے، کئی کتابیں لکھی ہیں، بڑے علمی کام کیے ہیں، تفسیر قرآن کریم کی بیان کرتے رہے، کئی شاگرد ہیں ان کے سرگودے میں. اور مجھے الفاظ سے پتہ لگا کہ جب صداقت حضرت مسیح موعود پر آپ کی کتاب شائع ہوئی تو ایک بزرگ نے مرزا صاحب کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنے حضور قبول کی. میرا خیال ہے کہ یہ کتاب بھی تقریر ہی تھی صداقت حضرت مسیح موعود پہ جلسہ سلانہ کی. بہرحال ایک گہرے علمی اور دینی ذوق رکھنے والی شخصیت تھی آپ کی. بغیر تیاری کے بھی کسی مضمون پر بولنا شروع کرتے تھے تو خوب حق ادا کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کو ایسے علمی اور روحانی افراد عطا فرماتا رہے جو ہمیشہ سلطان نصیر ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 خلفاء کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آخر تک اللہ کے فضل سے ذہنی طور پر بالکل ایکٹیو تھے، اور کامل اطاعت اور فرما برداری سے آپ نے کام کیا ہمیشہ. میرے ساتھ بھی آخری دم تک انہوں نے وفا اور اطاعت کا نمونہ دکھایا. اپنے خطوط میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ انجام بخیر کرنے کے لیے دعا کریں. جلسے پر آیا کرتے تھے یہاں تقریباً ہر سال، گزشتہ سال بھی آئے تھے، اور انتہائی محبت اور پیار اور خلوص کا اظہار فرماتے رہے. خلافت سے جو وفا اور خلوص کا تعلق تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس ناطے کہ مرکزی عہدیدار خلیفہ وقت کے مقرر کردہ ہیں، نہایت عزت اور احترام فرمایا کرتے تھے عہدیداروں کا بھی. میں جب ناظر اعلیٰ تھا تو جب بھی روبہ تشریف لاتے وہ کسی کام کے لیے آیا کرتے تھے صحت کی پرواہ کیے بغیر، اور باوجود کمزوری صحت کے اور میرے کہنے کے بھی کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں رہا کریں، میں وہیں آ جاتا ہوں ملنے کے لیے، خود دفتر تشریف لایا کرتے تھے. اور ایک عہدیدار کے لیے احترام ان کی آنکھوں سے چھلک رہا ہوتا تھا. یہ جو میں نے کہا ہے کمزوری جو تھی ان کی، کے باوجود بھی ان کی یہ بڑی خوبی تھی کہ آخری سالوں میں جو پچھلے چند سال گزرے ہیں، خلیفہ وقت نے جن کمیٹیوں کا بھی ان کو ممبر بنایا تھا یا جن کی سپورٹنگ کمیٹیاں، اس خرابی صحت کے باوجود بھی ہمیشہ ان میں شامل ہوا کرتے تھے، سرگودے سے سفر کر کے آتے تھے، اور آخر تک جیسا کہ میں نے کہا ماشاءاللہ دماغی طور پر بڑے ایکٹیو رہے، بڑے صاحب الرائے تھے، لیکن دوسروں کی رائے بھی بڑے حوصلے سے سنتے تھے اور اس کی قدر کرتے تھے. 1988 میں یہاں خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل اور خاص طور پر ذمہ داروں کے زکوٰۃ کے مسائل پر ایک کمیٹی بنائی تھی، تو مجھے بھی اس کا ممبر بنایا تھا، اور جب بھی میٹنگ پہ مرزا صاحب اس کے صدر تھے، جب بھی آپ میٹنگ پہ تشریف لاتے ہر ایک کو موقع دیتے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور پھر اس رائے کو وزن بھی دیتے تھے، بحث کرنے کا کھل کے موقع دیتے تھے. پھر جب ایک جھوٹے مقدمے میں جو میرے خلاف ہوا تھا کہ میں نے روا کے بس اڈے پر ایک بورڈ پر لکھی ہوئی قرآن آیت کو برش پھیر کر یا کچی پھیر کے مٹایا ہے، اس میں جب ملوث کیا گیا مجھے، اور کافی دنوں کی بحث کے بعد جب آخر پہلے سے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق عدالت نے مجھے مجرم بنا دیا، تو اگلے دن جب ہم تھانہ ربے سے چنیوٹ جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کے قریب سے حضرت مرزا صاحب کی گاڑی گزری ہے اور ان کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی. خیر چنیوٹ عدالت میں جب ہم گئے ہیں حسین میں مرزا صاحب سے ملاقات ہو گئی، ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے، بیمار تھے اس وقت بھی. میں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمانے لگے اس وقت مجھے اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے. بہرحال لمبا وقت بیٹھے رہے اور گو بظاہر ہمیں تسلیاں بھی دیتے رہے، انہوں کہتے رہے ہم بھی ان کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے چہرے پر بڑی فکر مندی کے آثار تھے اس وقت، اور مستقل وہاں بیٹھے ہوئے دعاؤں میں مشغول رہے، باتیں بھی ساتھ، دعائیں بھی ساتھ چلتی رہیں. غرض ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں. ان کو یہ بھی بہت بڑا اعزاز حاصل تھا کہ 1922 سے جب سے کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شورا کا نظام جماعت میں قائم فرمایا، آپ کو شورا میں شمولیت کرنے کی توفیق ملی، اور آپ تقریباً 84 سال تک جماعتی خدمات کی توفیق پاتے رہے اور خوب توفیق پائی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. حضرت مرزا صاحب کی ایک بات اور بھی مجھے کسی نے لکھی کہ ہم گئے عزیز تھے ان کے کوئی ملنے کے لیے، بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، تو باہر لوگوں کا رش تھا، بستر پہ لیٹے ہوئے لوگ آ رہے تھے، مل رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ وقت دوپہر سے کچھ پہلے یا بات کا وقت تھا، کہ ملاقات کا وقت تو نہیں ہے، لوگوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ وقت پر آیا کریں اور آپ کی حالت میں آ کے نہ ملیں بیماری میں. تو فرمانے لگے کہ امیر کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اگر عمارت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں تو پھر ہر وقت ہر ایک حق ہے کہ آئے اور اپنی مسائل بیان کرے. تو یہ بڑا سبق ہے دوسرے عمرا کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ جماعت میں آئندہ بھی ایسے علم و عرفان اور وفا سے بھرے ہوئے وجود پیدا فرماتا رہے، ان کی اولاد کو بھی توفیق دے کہ ہمیشہ احمدیت اور خلافت سے وفا کرنے والے رہیں. پھر گزشتہ دنوں ہونے والی وفاتوں جو فوت چدگان میں مولانا جلال الدین صاحب قمر ہیں، آپ بھی جماعت کے بڑے پرانے خادم اور فضائی بزرگ تھے، آپ کی عمر 83 سال تھی وفات کے وقت. لمبا عرصہ فلسطین اور مشرقی افریقہ کے ملکوں میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے، مختلف زبانوں کو جانتے تھے جو ایک مبلغ کا خاصا ہونا چاہیے، عربی، فارسی، انگریزی اور مشرقی افریقہ کی بعض مقامی زبانیں بھی جانتے تھے. جامعہ میں پڑھانے کی بھی ان کو توفیق ملی، بڑے سادہ مزاج تھے. مجھے امید ہے کہ ان کے شاگرد آج دنیا میں پھیلے ہوں گے، تقریباً 11 سال تک انہوں نے جامعہ میں بھی پڑھایا. تو یہ شاگرد جنہوں نے مولانا صاحب سے پڑھا، ان کا فرض ہے کہ اپنے استاد کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. ان کی اولاد نہیں تھی. پھر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صاحبزادی امت الباس بیگم صاحبہ کا، جو میری خالہ بھی تھیں، بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کی خالہ تھیں. مجھے بچپن سے ہی ان سے تعلق تھا، ان کے گھر آنا جانا تھا. بڑی غیر معمولی طبیعت کی مالک تھیں. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں، گھروں کے اندر ہی دروازے تھے، کھلنے کی وجہ سے دروازے کھلتے تھے گھروں کے اندر ایک دوسرے کے. تو اس وجہ سے کہ دروازہ بیچ میں ہی ہے، بے وقت بھی ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا. لیکن مجال ہے جو کسی وقت بھی کم از کم یہ اظہار کیا ہو میرے سامنے کہ کوئی بیزاری چہرے سے ٹپکتی ہو یا اظہار ہوا ہو کسی قسم کا کہ بے وقت کیوں آئے ہو. ہمیشہ خالہ ہونے کا حق ادا کیا کہ جس وقت مرضی آؤ، حق ہے گھر پہ. اور ہمیشہ اپنا گھر کھلا رکھا. اس کی ان طبیعت کی وجہ سے، اس طبیعت کی وجہ سے اور بے تکلفی کی وجہ سے بعض دفعہ زیادتی بھی ہو جاتی تھی ان کے ساتھ باتوں باتوں میں، یا احساس ہوتا تھا کہ زیادتی ہو گئی ہے، لیکن ہمیشہ وہ برداشت کر جاتی تھی، کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی طبیعت تھی. خلافت سے بے انتہا محبت کا تعلق تھا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بھائی تھے. خلافت کے بعد وہ احترام دیا جو خلافت کا حق ہے. ایک دفعہ باتوں میں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دوسرے جو بڑے بہن بھائی ہیں، انہوں نے ادب اور احترام کے دائرے میں ان کو مخاطب کرنے یا ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنے کچھ مختلف الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں، پہلے تو نام لیتے تھے. تو آپ کس طرح ان کو مخاطب کرتی ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ اب وہ خلیفہ وقت ہے، میں تو حضرت صاحب ہی کہتی ہوں تاکہ خلافت کا احترام قائم رہے اور ذاتی رشتوں پر خلافت کا رشتہ مقدم رہے. میرے بارے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح مخاطب کریں گی، تو فرمانے لگیں کہ میرے نزدیک خلافت کا رشتہ سب سے مقدم ہے. جس طرح خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتی تھی، اسی طرح ان کو مخاطب کروں گی. تو خلافت کے بعد اپنی خالاؤں میں شاید میری سب سے پہلی ملاقات ان سے ہوئی، اور ان کی آنکھوں میں، الفاظ میں، بات چیت میں جو فوری غیر معمولی احترام میں نے دیکھا، وہ حیران کن تھا. گو کہ میرے باقی جو بڑے رشتے تھے انہوں نے بھی اسی طرح اظہار کیا ہے، لیکن ان کا اور ایک میری اور بزرگ ہیں، ان کا اسی وقت میں فوری طور پر مل لیا تھا جا کے، اور پہلا موقع تھا اس لیے فوری دل پہ نقش ہو گیا. پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ساتھ ہی ان کا جائیداد کا، زمینوں کا انتظام چلتا تھا مشترکہ. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے وہ انتظام میرے سپرد کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں. تو ان کی وفات کے بعد جب میں نے ان کے بچوں کو کہا کہ اپنے سنبھال لو انتظامات، تو ان کو بھی کہا کہ اس طرح علیحدہ کر لیں. احمد نگر کے زمینوں کا حساب تھا، انتظام تھا. تو پہلے تو زبانی اظہار بھی کرتی رہیں، پھر اب اس دفعہ مجھے لکھ کر دیا، اور یہ اس پریشانی کا اظہار کیا کہ کہیں کسی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں میں یہ انتظام چھوڑ رہا. تو ان سے سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ اب میرا انتظام نہیں براہ راست, اس لیے بہتر ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا خود سنبھالے. تو پھر کہنے لگیں کہ میں اسی لیے پریشان ہوں کیونکہ میرے سے یہ برداشت نہیں کہ کسی بھی حالت میں خلیفہ عہد کی ناراضگی کا باعث بنوں. اب یہ ان کی ذاتی چیز تھی, ذاتی معاملہ تھا, لیکن اس میں بھی گوارا نہ کیا کہ خلیفہ عہد کے ذرا سا بھی مرضی کے خلاف کام ہو. غریبوں کا, ضرورت مندوں کا بڑا خیال رکھنے والی, دعا اور صدقہ کرنے والی بزرگ تھیں. کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا تو یاد رکھتی تھی. ہمارے ایک مربی صاحب ہیں جن کا میدان عمل میں کہیں دورے پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگیں کئی جگہ سے ٹوٹ گئیں, اب تک بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں. انہوں نے مجھے لکھا کہ میں نے ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال سے دعا کے لیے فون کیا تو فرمانے لگی کہ تمہارے لیے روزانہ نفل بھی پڑھ رہی ہوں اور صدقہ بھی نکالتی ہوں. تو جماعتی کارکنوں کے لیے بڑا درد رکھتی تھی. خلافت سے محبت کے سلسلے میں ایک اور بات, اب جب آئی ہیں استفائیاں جلسے پہ آئی ہوئی تھیں, بڑی کمزور تھیں اور ہلکا ہلکا بیماری کا اثر بھی چل رہا تھا. کسی نے کہا کہ آپ گھر اب آرام سے رہیں, دوبارہ نہ آئیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگیں کہ یہ میں تو خلیفہ سے ملنے کے لیے آتی ہوں اور جب تک ہمت ہے آتی رہوں گی. خلافت سے انتہائی محبت تھی. اب جاتے ہوئے بھی ان کو گیسٹ ہاؤس میں جب میں مل کے آیا ہوں کہ اب جا رہی ہیں اللہ حافظ, تو رات کو ملا ہوں, اگلے دن صبح ان کی فلائٹ تھی. تو جب ایئرپورٹ جانا تھا تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ باہر کار میں بیٹھی ہوئی ہیں بی بی امت الباس صاحبہ. تو میں نے کہا میں تو مل آیا تھا. خیر باہر گئے, ملاقات ہوئی, دعا کے لیے ان کو دعا کر کے رخصت کیا اور اللہ سے اس خیریت سے پاکستان پہنچ گئے. لیکن بہرحال اللہ کی تقدیر تھی, چند دن کے بعد دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا اور وفات ہو گئی. ان کے گھر پلنے والے ایک لڑکے نے, جو اب تو جوان بچوں کے باپ بھی ہیں, مجھے لکھا کہ یہاں جرمنی جو باتیں آج کل جرمنی میں ہیں تو ہمارے گھر ضرور آتی ہیں. یہ لڑکا بھی سیالکوٹ کسی گاؤں سے آ کر ان کے والدہ یا والد کوئی ان کو چھوڑ گیا تھا اور وہیں رہتے تھے, پلا بڑا ہے. تو لکھا ہے کہ جب میرے پاس آتی ہیں تو میرے بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تمہاری دادی ہوں, اور جیسا کہ میں نے کہا اس بچے کے ماں یا باپ کو ان کو چھوڑ گیا تھا اس وقت کسی گاؤں سے, اور حضرت میر داؤد احمد صاحب اور بی بی امت البدر صاحب نے اس لڑکے کو پالا تھا, پڑھایا لکھایا. تو یہ ان کی ایک بڑی خوبی تھی کہ جس سے ایک دفعہ تعلق قائم ہو جاتا تھا اس کو خوب نبھاتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی سب سے چھوٹی بیٹی عزیزہ نصرت کے میاں غلام قادر شہید ہوئے تو اس کو بھی بڑا حوصلہ دیا, خوب سنبھالا اور ہر طرح خیال رکھا. گو کہ عزیزہ کی اب دوسری شادی ہو چکی ہے, لیکن اس کے بچوں کو, اس کو اور اس کو خود بھی وہاں سنبھالا دیتی رہی بعد میں بھی. اور دعائیں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں, ماں کی دعائیں جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں تو ان بچوں کے ہمیشہ کام آتی رہیں گی. عزیزہ نصرت اور اس کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزیز مرزا غلام قادر شہید کے بچوں کو بھی ہمیشہ اپنی سمان میں رکھے, اور ان کی ماں اور نانی کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو ہمیشہ کی طرح خود ہی اپنے فضلوں سے پورا فرماتا رہے, اور ان بچوں کے دادا دادی جو ہیں ان کو بھی صحت دے اور ان کو اس شہید کے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نیکیوں پر چلائے, خلافت سے پیار اور محبت اور اطاعت اور فرمانبرداری اور اخلاص اور وفا کا تعلق ان کی خواہش سے بڑھ کر عطا فرمائے, اور اپنی بزرگ ماں کے لیے انہیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا ذکر ایک جیسا کہ میں نے کہا ایک شہید کا ہے جن کا نام ماسٹر منور احمد صاحب ہے. یہ گجرات کے رہنے والے تھے. جیسا کہ ظالموں کا ہمیشہ سے احمدیوں کے ساتھ یہ سلوک رہا ہے, جب دل چاہے جس احمدی کو مارنے کو دل چاہے مار دیتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. قانون بھی احمدی مقتول کا نام سن کر خاموش ہو جاتا ہے کہ مارنے والے نام نہاد مسلمان نے جنت کمائی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. بہرحال 22 اگست کو صبح دو نامعلوم ان کے دروازے پر آئے جو موٹر سائیکل پر سوار تھے. منور صاحب نے جب دروازہ کھولا باہر نکلے تو ان دونوں نے اندر دن فائرنگ کی اور 5 گولیاں ان کو لگیں. فوری طور پر ان کو اسپتال پہنچایا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر وہیں وفات پا گئے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بڑا بچہ 11 سال کا ہے, پھر 7 سال کا, 3 سال کا. اللہ تعالیٰ خود ان بچوں کے سنبھالنے کے سامان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. جماعت کے بھی بڑے اچھے کارکن تھے, خدمات سر انجام دیتے تھے. دشمن سمجھتا ہے کہ آج احمدیوں کی ملک میں کوئی نہیں سنتا, قانون ان کی حفاظت نہیں کرتا, اس لیے ان کو شہید کر کے ان کے خیال میں قتل کر کے جتنا ثواب کمانا ہے کما لو. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ احمدیت کے راہ میں بہایا ہوا خون تو کبھی ضائع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح جان قربان کرنے والوں کو زندہ کہا ہے. بس جو اللہ تعالیٰ کی خاطر مرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور ان کو دشمنوں سے ان کے دشمنوں سے بدلہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی لے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ شہیدوں کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. ملک میں رہنے والوں کی آنکھیں کھول لے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی عقل نہیں آتی ان لوگوں کو. آج اگر ملک بچا ہوا ہے تو احمدیوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اس لیے احمدی بڑے درد سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ملک کو پاک کرے اور اس ملک کو بچا لے. اللہ کرے. شہید کے بچوں کے لیے میں نے جیسے کہا بہت دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر اپنا فضل فرماتا رہے. وفات یافتگان کا ذکر ہوا ہے تو اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق تھا, کیا آپ نے نصیحت فرمائی ان کے بارے میں کہ کس طرح دعا کی جائے, آپ کا اسوہ کیا تھا, اس بارے میں چند احادیث بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اپنے لیے بھی اور وفات یافتگان کے لیے بھی اللہ کا رحم اور مغفرت حاصل کرنے والے ہوں. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کی وفات ہو چکی تھی, تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں, تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا پہلے آتے ہی. پھر حضرت ابو سلمہ کے اہل میں سے کسی نے نوح کی غرض سے بلند آواز نکالی, ماتم کرنے کی کوشش کی اونچی آواز میں. اس پر نوح کی آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے لوگوں کے لیے صرف خیر کی بات کرو, کیونکہ ملائکہ ہر وہ بات جو تم کرتے ہو اسے امانت رکھتے ہیں. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ابو سلمہ کو بخشش کی بخشش فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند فرما، اس کے پیچھے رہنے والوں میں سے اس کا اچھا جانشین بنا، اے رب العالمین ہمیں بخش دے اور اس کی بھی بخشش فرما، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کے لیے اسے منور فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس میں یہ دعا کی، یہ دعا آپ جنازے کی دعا ہے، نوجوانوں کو بھی یاد کرنی چاہیے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احیاتنہ منا فاحیاہ الاسلام و من توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعضہ۔ اے ہمارے خدا، ہمارے زندوں کو اور ہمارے وفات پانے والوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہم میں سے جو حاضر ہیں اور جو غائب ہیں سب کو بخش دے۔ اے ہمارے خدا، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے۔ اے ہمارے خدا، تو اس مرنے والے کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تسلیم کے بعد خود بھی استغفار کرتے تھے اور لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر فرماتے تھے، یہ حساب کا وقت ہے، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور مغفرت طلب کرو۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے، اے پروردگار مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو خدا فرماتا ہے کہ تیرے لڑکے کی وجہ سے، کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا ہے۔ بس اولاد کو اپنے مرنے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حساب جانے دے اور ہم پر بھی رحم اور فضل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار کی وفات پر فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا امر درپیش ہے ہو گیا ہے جو ان کو مصروف رکھے گا۔ حضرت مسلم علیہ السلام خدمت میں سوال پیش ہوا کہ کیا یہ جائز ہے کہ جب کار قضاء کسی بھائی کے گھر میں ماتم ہو جائے، یعنی کوئی فوت ہو جائے، تو دوسرے دوست اپنے گھر میں اس کا کھانا تیار کریں؟ فرمایا، نہ صرف جائز بلکہ برادرانہ ہمدردی کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے۔ یہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح توجہ نہیں دی جاتی پوری طرح۔ ہمسایوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جماعتی نظام کے تحت کھانا پکتا ہے لنگر میں، وہیں سے آ جائے۔ اگر تو ہمسائے نہ ہوں تو پھر تو جماعت کا فرض ہے، کرتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اگر ارد گرد ہمسائے رہتے ہوں احمدی، تو ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور اس طرف خاص توجہ دیں، اور دنیا میں ہر جگہ جماعت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوگ منانے کے ضمن میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان دنوں آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے میری موجودگی میں زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، پہلے اپنی لونڈی کو لگائی، پھر اپنے ہاتھ اپنے رخساروں پر ملا اور ساتھ ہی فرمایا، خدا کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی خواہش نہیں، مگر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ کرے، البتہ بیوی اپنے خاوند کے مرنے پر 4 ماہ 10 دن سوگ میں گزارتی ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ثواب کی نیت سے جاتا ہے اور اس کے دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے، وہ 2 قراءت اجر لے کر واپس لوٹتا ہے، اور ہر قراءت احد پہاڑ کے برابر سمجھو، اور جو شخص دفن ہونے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو وہ صرف 1 قراءت کا ثواب پاتا ہے۔ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پر ربا میں، میں نے پہلے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ جس محلے میں کوئی فرد کوئی احمدی وفات پا جاتا ہے تو اس محلے کے لوگوں کو فرض ہے کہ اس جنازے کے ساتھ جایا کریں، لیکن موسیان کے جنازے ربا میں آتے ہیں باہر سے بھی، تو ان کے لیے وہاں جماعتی طور پہ انتظام ہونا چاہیے، خدام الحمدیہ کو بھی انتظام کرنا چاہیے کہ جنازے میں کافی لوگ شامل ہوا کریں۔ پھر فوت شدہ کی خوبیوں کا ذکر کرتے رہنے کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وفات یافتگان کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی کمزوریاں بیان کرنے سے اعتراض کرو۔ تو انشاء اللہ تعالی ابھی جمعے کی نماز کے بعد ان سب کا میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا تھا امریکہ کے جلسے سے متعلق ہے، امریکہ میں نے جانا تھا لیکن حالات کی وجہ سے پروگرام ملتوی کرنا پڑا، تو میرا خیال تھا کہ آج اس حوالے سے کچھ کہوں گا، لیکن آج کیونکہ آج ان کے جلسے کا پہلا دن ہے، لیکن پھر وفات یافتگان کے ذکر کی وجہ سے اس مضمون کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن مختصرا ان کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں، یہ جلسے جس مقصد کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ورنہ ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ آپ لوگوں نے ذکر سنا کس طرح ہمارے بزرگ اپنی زندگیاں بسر کرتے رہے، دعاؤں اور نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ دنیا کے ہر کونے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فیض پانے والوں کا ایسا گروہ تیار ہو جائے جو توحید کو قائم رکھنے والے اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق قائم کرنے والا ہو، اور یہ کام اللہ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے کرنے سے ہی ہوگا، اور اللہ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، عبادات کی ضرورت ہے۔ بس ان تین دنوں میں امریکہ میں جہاں جلسہ ہو رہا ہے یا دنیا میں اور کہیں اگر جماعت میں جلسے ہو رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس مختصرا اقتباس پڑھ دیتا ہوں، اس پہ کو سامنے رکھیں ہر وقت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے، مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے، مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکل جائیں گے، مبارک تم جبکہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھڑیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بیتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا، وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے، بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا، دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو، خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ، دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو خارق عادت نعمت دی جائے گی، دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے، دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے، دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، گویا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے، تب اس خاص تجلی کی شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا، یہی وہ خوارق ہیں۔ غرض دعا وہ اکسیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے، وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے، اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے، وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی ذل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے۔ بس اس جلسے پر ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں، نمازوں پر بہت زور دیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو مادی لحاظ سے اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، اس میں رہتے ہوئے ہر احمدی کو اپنے آپ کو اس کی گندگیوں سے محفوظ رکھنے کی اور دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہی فیضان ہے جلسے کا، یہی فیض ہے جلسے کا کہ اگر آپ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر دیں، اگر یہ مل گیا تو ہم نے، اگر خدا مل گیا تو ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ، الحمد للہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.